بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. آج کے دن کو یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے. آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف دو مقاصد کے پیش نظر بھیجا تھا. پہلا مقصد وہ ہے جو ہر نبی کی بعثت میں کار فرما ہوتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس زمین پر جتنے طاغوت قائم ہیں، چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہوں یا اطاعت کے لحاظ سے، ان سب کی بیعت پوری کرو. یہ تو پہلا مقصد تھا، توحید کا درس دینا، لوگوں کے عقیدوں کو ٹھیک کرنا، اعتقادی اور عملی اصلاح کرنا. اور دوسرا مقصد جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے بچانا، فرعون کی غلامی سے نجات دلانا، جس کا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ذکر بھی کیا، دل کا نعمت تمنہا علیہ ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون پر تنقید کی یہ کہہ کر کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا. چنانچہ فرعون کی غلامی سے نجات دلانا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد. چنانچہ اللہ کی توفیق سے نجات دلائی، فرعون غرق ہو گیا، اس کے حواری غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر. معنی یہ کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو اس مقصد کے تحت بھی بھیجا، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا
کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے. پوچھا ماہ صوم الذی تصوم، یہ روزہ کیسا ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد، فرعون کے حواریوں کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی. لہذا ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ اخونا نحن احق بالصوم، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم روزے کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں. اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا. کیونکہ یہودی 1 رکھتے ہیں اور یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت، یہ اسلامی تعلیم کی بنیادی بات ہے، مرکزی بات ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے. اسلام پورا کا پورا نظام اپنا نظام ہے، یہ کسی سے ماخوذ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، حالانکہ مختلف نظام بن چکے تھے اس وقت کی سپر طاقتیں کیسے کسرا کی صورت میں موجود تھیں، ان کے نظم سے نظام چل رہے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف دیکھا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، جب بھی دیکھا آسمان کی طرف دیکھا. جبریل امین کا انتظار کیا تاکہ ہر مسئلے پر، جزی سے جزی چیز پر اسلام کا رنگ ہو، کوئی دوسرا رنگ نہ ہو. تو اس اظہار شکر سے بھی اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ آزادی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا نعمت ہونا یہ ایک ثانوی چیز ہے. اس نعمت کے حصول پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک ثانوی چیز ہے. سب سے پہلی قابل غور چیز یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں آزاد بھی ہوئے ہیں یا نہیں. کیا ہم آزاد ہیں جو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ اگر آپ غور و خوض کریں، حالات کو دیکھیں، شواہدات کو دیکھیں، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. کیونکہ آزادی کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا یہ جسم، تمہارا یہ دل، تمہارا یہ دماغ، تمہارا کردار، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، یہ سب کچھ کسی کی نہیں سوائے ایک پروردگار. اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کسی کے نام ہے، تمہاری یہ پہچانی کسی کے نام ہے، تمہارے نام کے ساتھ کوئی نسبت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی معنی میں، کسی پہلو میں تم غیر کے غلام ہو، ابھی تم آزاد نہیں ہو. یہ آزادی کا سری مفہوم. وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے بہت سے مقاصد کے ساتھ ساتھ اہم ترین مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی طوق لوگوں کے گلوں میں موجود ہیں، جتنے پتے ان کی گردنوں میں تہنے ہوئے ہیں، ان تمام طاقوں کو توڑنے کے لیے اور ان تمام پٹوں کو کاٹنے کے لیے کہ لوگوں، تم کسی کے نہیں، تم صرف ایک پروردگار کے. قیام پاکستان سے قبل صرف ایک نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس نعرے کی بنیاد پر اس مملکت کو نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نظریے کے تحت قائم ہوئی کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی علمبرداری ہوگی، یہاں ایک اللہ کی حاکمیت ہوگی، عبادت کے نقطۂ نظر سے بھی اور اطاعت کے نقطۂ نظر سے صرف ایک اللہ کو پوجا جائے گا، صرف ایک اللہ کا قانون ہوگا، نہ کسی دوسرے کی عبادت ہوگی، نہ کسی دوسرے کا قانون ہوگا. لیکن اس مقصد کو کیا ہم نے پورا کیا؟ پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یکسر ہم اس مقصد کو بھول گئے، فراموش کر گئے، اللہ کا کہیں نام ہی نہیں. ہم نے یہ ملک بنایا صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر. اس مقصد کی تکمیل تو دوسری بات ہے. ہم کلی طور پر، چاہے حکومت کی سطح پر ہو، چاہے عوام کی سطح پر ہو، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر. ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ لا کی تلوار کیا ہے، لا کا معنی کیا ہے. حالانکہ غور کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف اس لا کی خاطر قربان کر دی. حدیثوں میں آتا ہے نا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر اخلاق اسلام کا اخلاق بیان کرتے ہوئے، آپ کا کردار بیان کرتے ہوئے، تمام صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی موقع پر نہیں سنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گزارش کی ہو یا آپ سے کوئی چیز طلب کی ہو اور آپ کو لا کہا ہو، نہیں کہا ہو. کبھی ہم نے نہیں، لفظ لا ہم نے کبھی آپ کی زبان پر سنا ہی نہیں. جس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سارے لا اس ایک لا پر قربان کر دیے، کہ صرف اس ایک لا کو مانو، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاکمیت کے لائق نہیں، الا اللہ صرف ایک اللہ. کیا اس مقصد کو ہم نے پایا؟ پانا تو بہت دور کی بات ہے، بھول گئے اس مقصد، فراموش کر گئے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بصیرت کے ساتھ اس مقصد کی ہم نے مخالفت کی، دھگیاں بکھیر دی اس مقصد. توحید کا حق جتنا ہم نے پامال کیا اس نظریاتی مملکت میں، اتنا حق کہیں اور پامال نہیں کیا گیا. آپ حکام سے آغاز کریں تو آپ کو اگر 100% نہیں تو 99% حکام ایسے نظر آئیں گے جو مشرک، 99% مشرک، شرک کرنے والے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والے، قبروں پر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، مردوں کے نام کی منتیں مانگی جا رہی ہیں، دل میں مختلف مقاصد کو چھپا کر مختلف دیویوں کے ناموں کی منتیں مانگی جا رہی ہیں، شرک نہیں تو اور کیا. جس کا واضح معنی یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم نے اس زمین پر جس کو لا الہ الا اللہ کی خاطر حاصل کیا تھا، اس زمین پر مختلف معبودان باطلہ کو قائم کیا، ان کی سرپرستی کی، ان کے پوجنے والوں کی سرپرستی کی. حالانکہ اسلام کی تعلیم، عقیدہ توحید کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں، کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے، آپ پر واضح ہوگا کہ شرک کے معاملہ میں اسلامی تعلیم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا صاحب غیرت ہے. جب آپ نے صحابہ کی جماعت سے پوچھا کہ اگر تم اپنے گھر میں جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پاؤ تو تمہاری کیفیت کیا ہو، جناب صاحب فوراً بولے کہ واللہ لأقتلنہما، میں دونوں کو قتل کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میری غیرت پر ہاتھ ڈالنے والے کا خاتمہ کر دوں گا، بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انظروا الی غیرت صاحب، ذرا صاحب کی غیرت کو دیکھو. پھر فرمایا کہ واللہ انا اغلی من صاحب، اللہ کی قسم میں صاحب سے بڑا صاحب غیرت ہوں. تم نے صاحب کی غیرت کو دیکھا، اس سے بڑی میری غیرت ہے. صاحب کے حق پر کسی دوسرے نے ہاتھ ڈالا تو تم نے صاحب کی کیفیت کو دیکھا، اگر میرے حق پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو پھر میری کیفیت کیا ہے. میرا حق یہ ہے کہ میں اپنی بات منوانے کے لیے آیا ہوں، کسی اور کی بات اس کائنات پر نہیں کرے گی. یہ میرا حق ہے، یہ میری رسالت کا منصب ہے کہ جو کچھ میں اس زبان سے کہتا ہوں وہ تمہیں ماننا ہوگا، اور اگر تم نے میرے مقابلے میں تاغوت کھڑے کر لیے، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی نقشبندی اور سہروردی بن گیا، تو گویا تم نے میرے حق کو پامال کیا. تم صرف محمدی بننے کے لائق ہو، تم اور کسی نسبت کے لائق نہیں ہو. اگر نسبت اختیار کرو گے تو میرے حق پر ڈاکہ ڈالو، پھر میری حیرت کا بتانا کیا ہوگا، صاحب کی حیرت کو تم نے دیکھ لیا. اور فرمایا کہ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی بڑا صاحب غیرت، اس کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ. لہذا جو اللہ کے حق کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے حق پر ہاتھ ڈالے گا، تو پھر قیامت کے دن اللہ کا اس کا معاملہ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کس طرح انتقام دے گا، کس طرح اس کو سزا دے گا، اس کی غیرت کا تقاضا کیا ہوگا. عقیدہ توحید کے بارے میں دین اسلام کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ شرک تو خدا، شرک کا تشبہ اور شرک کی مشابہت، یا ایسا مسئلہ یا ایسی چیز جس میں شرک کا اتباع ہو، شریعت وہ بھی برداشت نہیں کرتی. جس دین اسلام کی غیرت ہے، عقیدہ توحید کی غیرت، تم تو برملا قبروں کی پوجا کرتے ہو، اس کرواتے ہو، میلے کرواتے ہو، ان کی سرپرستی کرتے ہو، اس مملکت پر جس مملکت کو تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، تو دین سے سراسر بغاوت ہے. دین تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ یہاں شرک کا اتباع بھی پایا جائے. دین اسلام کی غیرت آپ نے دیکھ لی ہے. ایک سائنس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ انی نظرت ان انہر ابلا ببوانتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی ہوئی، اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا. نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو بوانہ مقام پر 50 اونٹ ذبح کروں گا. اب اللہ نے بیٹا دے دیا، اب میں وہاں جا کر نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ اب نظر پوری کرنا فرض، نظر کو پورا کرنا فرض ہے. جسے پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. شرط یہ ہے کہ نظر اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت میں مبنی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سوال کیے کہ پہلے تم میرے دو سوالوں کے جواب دے دو. ہم کہا وفن من اوثان الجاہلیت یعبد، یا وہاں کسی دور میں مشرکین کی بت پرستی تو نہیں رہی؟ اگرچہ آج کے دور میں نہ ہو، اگرچہ اس وقت ختم ہو چکی ہو، لیکن تاریخ کے کسی دور میں مشرکین کی بت پرستی تو وہاں نہیں رہی. کوئی شرک کا اڈہ وہاں بنا ہو، یا شرک کا مرکز وہاں بنا ہو، یا وہاں کسی طاغوت کو پوجا گیا ہو، کیا ایسا تو نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے اللہ کے رسول، بوانہ مقام پر کسی دور میں بھی شرک نہیں ہوئی، کسی دور میں وہاں بت پرستی نہیں ہوئی. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ ہم یہاں عید من اعیادہم، کیا وہاں دور جاہلیت میں کوئی میلہ یا کوئی اس لگتا تھا، لوگ جمع ہوتے ہوں، اس کرتے ہوں، کیا ایسا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. نبی اسلام نے پوچھا کتنی دور میں، چاہے اس وقت ختم ہو چکا ہو، عملی طور پر میلے کا وجود نہ ہو، لیکن تاریخ کے کسی دور میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگا، کوئی عرس تو قائم نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، وہاں کسی دور میں نہ کوئی بت پرستی ہوئی ہے، نہ کوئی شرک ہوا ہے، نہ کوئی میلہ لگا ہے، نہ کوئی عرس قائم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مقام ان تمام برائیوں سے پاک ہے تو اوس میں نظر ہے، اب وہاں جاؤ اور جا کر 50 اونٹ ذبح کر دو. حالانکہ وہ صحابی تھا، اس نے ذبح کرنا تھا اللہ کے نام سے، لیکن دین اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ جہاں غیر اللہ کے نام پر کبھی ذبح ہوا ہو وہاں اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، کہیں ان سے اجتماع نہ جانا. اگر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں عرس ہوا ہے، میلہ ہوا ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبح ہوا ہے، تو پھر پیغمبر علیہ السلام روک دیتے کہ اب یہ نظر نظر اطاعت نہیں رہی بلکہ نظر معصیت ہو گئی ہے، اب اس نظر کو پورا کرنا حرام. ثابت یہ ہوا کہ جس مقام پر شرک کا سادہ بھی پایا جاتا ہو، کسی دور میں وہاں پر شرک ہوا ہو، وہاں اللہ کا نام بھی لینے کے لیے نہیں جانا چاہتے. یہ دین اسلام کی غیرت ہے، تم نقطۂ توحید کو کیا سمجھتے؟ اگر وہ مقام اسی حیرت میں ہے تو وہاں اللہ کا نام نہیں لینا، جب تک اس حیرت کو بدل کر وہاں اللہ کے نام کی مسجد نہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک بیت اللہ کے اندر بنی ہوئی 360 مورتیوں کی بھیس کوئی نہیں کری، جب تک انہیں توڑ پھوڑ نہیں دیا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا، نماز نہیں پڑھی. یہ دین اسلام کی ہے. منافقین نے مسجد بنائی، مسجد زرار، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور پیغمبر اسلام سے آ کر عرض بھی کیا کہ آپ وہاں آ کر نماز پڑھیں گے تاکہ مبارک اتفاق ہو جائے. ہم نے وہ مسجد بنائی ہے کمزور لوگوں کے لیے جو خاص طور پر سردی کے موسم میں اتنی دور نہیں جا سکتے، وہ وہاں نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم منافقین کی اس چال کو نہیں سمجھ سکے، لیکن اللہ کا دعویٰ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کی چالوں سے بچائے گا. اس وقت پیغمبر علیہ السلام تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب تبوک سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھا جائے گا، پھر جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا. جب تبوک سے واپسی ہوئی، اب وہ مسجد تھی، اصل میں ان اغراض کے تحت بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے کلمے میں تقسیم پیدا کرنا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا، ان میں تفرق پیدا کرنا، ان کے نمازیوں کو تقسیم کرنا، اور وہاں کفر کے مقاصد کو حاصل کرنا، شرک کے مقاصد کو حاصل کرنا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بنانے کو کفر سے تعبیر کیا. پھر پیغمبر اسلام سے کیا کہا؟ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تو برقرار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے کبھی کھڑا بھی نہیں، کھڑا ہونے سے بھی روک دیا. لا تقم فیہ ابدا، مسجد القصص على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين. آپ صرف اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں جو اول یوم سے اللہ کے لیے بنائی گئی اور تقویٰ پر قائم کی گئی، جس مسجد کی بنا میں کفر اور شرک کے مقاصد شامل ہیں، وہاں آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا، قیام بھی نہیں. یہ دین اسلام کی ہے کہ ایسے نجس اور قلیل مقام پر اللہ کا نام بھی نہیں لینا. اس لیے جو لوگ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جہاں شرکیہ نعرے لکھے ہوں یا رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک، اس قسم کے مصنوعی اور شرکیہ درود پڑے جاتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کا احتساب کریں. وہ شرک کی آمادہ ہیں، نمازیں پڑھو توحید کے مقام پر. یہ قرآن اور پیغمبر کی تعلیم، دین اسلام کی غیرت کو سمجھو عقیدہ توحید کے بارے میں. آئیے اس موقع پر پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث آپ کو سمجھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنۃ اقرب الی احدکم من سراج نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس کا معنی کیا، اس کا مثال کیا ہے؟ جوتے کا تسمہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کا ہوگا، گویا جنت کتنے فاصلے پر کھڑی ہوئی ہے، والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی تم سے اتنے ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی. کیا معنی؟ کہ تم ایک ہی چھلانگ لگاؤ گے، چاہے اس چھلانگ کے ذریعے تم جنت میں جانا پسند کرو، چاہے جہنم میں جانا پسند کرو، چھلانگ ایک ہی لگے. بھالا کہ جنت اور جہنم کے لیے تو ان کا داخلہ، ان کا حصول بہت سی نیکیوں یا بہت سی بد اعمالیوں پر محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کے راستے میں بہت سی گھاٹیاں حائل ہیں، ان گھاٹیوں کو عبور کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. یہ نماز کی گھاٹی، یہ عقیدے کی گھاٹی، یہ روزوں کی گھاٹی، یہ زکات کی گھاٹی، یہ جہاد ہے، یہ حج ہے، بہت سی گھاٹیاں ہیں، ان تمام گھاٹیوں کو عبور کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. اسی طرح حفت النار بالشہوات، جہنم سے پہلے بہت سی شہوات ہیں، حرام خوری ہے، زناکاری ہے، اور بہت سے نجائز کام ہیں. جو انسان یہ نجائز کام کرے گا جہنم میں جائے گا، لیکن یہاں فرمایا کہ نہیں، جنت اور جہنم دونوں تم سے اتنے قریب ہیں کہ ایک ہی قدم اٹھانے کی دیر ہے، یا تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا تعلق توحید اور شرک سے ہے، عقیدے کی صحت اور عقیدے کی خرابی. اگر ایک ذرے کے برابر تم صحیح معنی میں توحید کا پرچار کر لو، جس میں کوئی صباحت نہ ہو، دین اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کوئی خرابی نہ ہو، تو تم ایک قدم اٹھا کے جنت میں جا سکتے ہو. اور اگر ایک ذرے کے برابر تمہارے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، تو ایک قدم اٹھا کے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. آئیے اس کی دلیل پیغمبر اسلام کی ایک دوسری حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی زباد ودخل النار رجل فی زباد، کہ لوگوں آؤ، آج میں تمہیں ایک عجیب خبر سناؤں، ایک عجیب واقعہ سناؤں، کہ ایک آدمی جنت میں گیا صرف ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک دوسرا آدمی جہنم میں گیا صرف ایک مکی کی وجہ سے. یہ ہے جنت اور جہنم کا قریب ہونا. ایک آدمی کے جنت میں جانے کا سبب صرف ایک مکی, اور ایک دوسرے آدمی کے جہنم میں جانے کا سبب صرف ایک مکی. صحابہ اکرام مجسمہ حیرت بن گئے. وَكَيْفَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے صرف ایک مکھی ایک انسان کو جنت میں پہنچا گئی اور دوسرے کو جہنم میں داخل کر گئی, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ شروع میں عرض کیا کہ جنت اور جہنم اتنا قریب ہونا اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے. خدا را اپنے عقیدوں کو سمجھ لو, عقیدوں کو ٹھیک کر لو. عقیدے کا ذرہ برابر اضطراب تمہاری دنیا اور تمہاری عاقبت دونوں کو برباد کر دے گا. آخرت دنیا والآخرہ کا تعلق جو ہے وہ عقیدے کے انحراف سے ہے. تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہا تھا کہ اے انبیاء تمہارا جن کا عمل پوری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب ہے, مرغوب ہے, پیارا ہے, قیمتی ہے, اعلیٰ اور افضل ہے, جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے, اے انبیاء کی جماعت اگر تم نے بھی ایک ذرے کے برابر شرک کر لیا تو تمہارے لیے تین کیا مال برباد, دنیا تاریخ ہو جائے گی, قیامت تاریخ ہو جائے گی. اس لیے اے غافل انسانوں, اپنے عقیدوں کو پرکھ لو اور توحید اور شرک کے امتیاز کو سمجھ لو. جنت اور جہنم تم سے ایک قدم کے ساتھ لے کر. وکیل فضال کے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مر رجلان علی قریۃ, دو آدمی ایک بستی پر سے گزرے, ایک قوم کے پاس سے گزرے. وکان لہم صنم, اس قوم کا ایک بت تھا, انہوں نے اس زمین پر اللہ کے مقابلے میں طاغوت بنایا ہوا کھڑا بت, اور اس بت پر وہ چڑھاوے چڑھاتے, نظریں نیازیں, انواع اور اقسام کے صرف. جب یہ دونوں گزرے جو دونوں مسلمان تھے, موحد تھے, انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا کہ قرب لہو شیئا, اس پر چڑھاوا چڑھاؤ, اس بت پر کچھ رکھو. اس نے کہا کہ لیس عندی ما اقربہ, میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جیب خالی ہے, کیا چڑھاؤں؟ کچھ نہیں چڑھا سکتا, چھوڑ دو مجھے. انہوں نے کہا کہ قرب لہو ذبابا, کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑے گا, چاہے ایک مکھی مار کر رکھ دو, چاہے ایک مکھی پکڑ کر اس کے اوپر رکھ دو, لیکن کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا. آخرا زبان ہم کسی ایک مکھی پکڑی, سمجھا کہ یہ مکھی ایک خصیص جانور ہے جس کی کوئی معنویت نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں. اس مکھی کو پکڑا اور مار کر اس رکھ دیا. تو خلو سبیلہ, انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا کہ جاؤ تم آزاد, آزاد ہو گئے, آزادی مل گئی, خوش ہو گئے. دوسرے کو پکڑ لیا کہ قرب لہو شیئاً, تم بھی چڑھاؤ. اس نے کیا کہا؟ اس کا بول بڑا پیارا بول, توحید کا بول, ہر بول پیارا ہوتا ہے, چاہے اس میں جان کا خطرہ ہو, آبرو کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, سامنے آگ ہو, سامنے تلواریں ہوں, لیکن توحید کا بول بڑا پیارا بول ہوتا ہے. اس نے کہا کہ لیس لی الاقرب علی شیء الا اللہ, میرے مذہب میں یہ چیز شامل نہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی نظر سے نیاز کروں. یہ چیز میرے عقیدے کے خلاف ہے, مجھے اس کی تعلیم ہی نہیں دی گئی, مجھے یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام سے چڑھاوا چڑھاؤں. فقتلوا, انہوں نے اسے قتل کر دیا, اسے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انسان ایک قدم اٹھا کے جہنم میں چلا گیا اور دوسرا انسان ایک قدم اٹھا کے جنت میں چلا گیا. یہ ہے جنت اور جہنم کا قریب ترین ہونا. اس لیے عقیدے کو سمجھو, توحید اور شرک کو پہچانو. بظاہر وہ ایک مکی تھی, چڑھانے والا مسلمان تھا, موحد تھا. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا بیان یہ ہے, پیغمبر اسلام کا فرمان یہ ہے کہ اس کے جہنم میں جانے کا سب سے ایک مکی. اگر وہ کافر ہوتا, مشرک ہوتا, بت پرست ہوتا, وہ پہلے سے اللہ کا نافرمان ہوتا, تو اس کا جہنم میں جانا صرف اس ایک سبب کی بنا پر نہ ہوتا, کئی اسباب ہوتے. لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ صرف ایک سبب تھا, مانا یہ کہ موحد تھا. پہلے وہ اللہ کی توحید کو مانتا تھا, اور جب اس نے وہ مکھی چڑھائی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا ہوگا کہ میں ہمیشہ کے لیے اب کسی عقیدے پر قائم رہوں گا. نہیں, اس نے تو ان کے خوف سے, اس مکھی کی قدر و قیمت کو کم سمجھتے ہوئے چڑھا دی کہ عقیدہ تو وہی ہے جو ہے, موحد ہوں, مسلمان ہوں, اپنے عقیدے پر قائم ہوں, لیکن ایک ذرے کے برابر اس نے بد عملی کا اور بد اعتقادی کا مظاہرہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں پہنچ گیا. اور دوسرا, بظاہر اس نے اپنی جان دے دی, اس کا سر سر سے الگ کر دیا گیا, اس کے خون سے زمین رنگین ہو گئی, لیکن اس کو کوئی خوف نہیں تھا. اس کا مذہب یہ تھا, اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی چڑھاوا دوں گا اللہ کے نام کا دوں گا, غیر اللہ کے نام کا نہیں دوں گا. اسے انہوں نے قتل کر دی. دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ مارا گیا, دنیا والوں کی باتوں کے مطابق وہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا, اپنی بیوی کو بیوہ بنا دیا, وہ دنیا سے چلا گیا. لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ تھا کہ زمین کا قطرہ, اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت, اپنی رضا اور جنت کے خزانے پہلے کھول دیے. یہ عقیدے کی برکت ہے کہ جنت بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے. عقیدے کو ٹھیک کرو گے تو جو قدم اٹھاؤ گے وہ جنت میں جائے گا, اور عقیدے کو بگاڑ لو گے تو پھر جو قدم اٹھاؤ گے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں چھوٹی سی مکھی پر جنت اور جہنم کے سودے ہو رہے ہیں, اور جہاں ہمارے حکمران اس آزاد ملک میں, اس نظریاتی ملک میں قبروں کو چڑھاتے ہیں, پھولوں کی چادریں, پھولوں کی ٹوکریاں, نظریں مانتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. یہ کیسی آزادی؟ آزادی کا معنی تو یہ ہے کہ آزادی اس معنی میں نعمت ہے کہ تم اس امر کا پرچار کرو اور تمہیں یہ توفیق میسر آ جائے کہ تم جہاں رہو کسی کا بن کر نہ رہو, صرف ایک اللہ کے بن کر رہو, صرف ایک اللہ کے ساتھ آئے. لیکن جہاں نہ اللہ کی عبادت ہے نہ اللہ کی ساتھ, عبادت کے مقابلے میں مختلف خدا بنا لیے, کسی کا نام داتا رکھ لیا, کسی کا نام بدتبیر رکھ دیا, کوئی غریب نواز بن گیا, کوئی مشکل کشا بن گیا, کوئی ڈگری بنانے والا, کوئی حاجت روا, کوئی بچے دینے والا, خود ہی نام رکھے, ان کی پوجا کرنے لگے, صبح کو کسی کو سلام, شام کو کسی کو سلام. اور اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی نہیں رہی, کوئی حنفی بن گیا, کوئی شافعی بن گیا, کسی نے شوہر پر دیت کا پتا پہن لیا, کوئی نقش مندی بن گیا, کوئی قادری, کوئی چشتی, کوئی اویسی, کوئی نظامی اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا, دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا. نہ اللہ کی عبادت رہی, نہ اللہ کی اطاعت رہی, تم کیسے آزاد ہو؟ تم تو غلام ہو, غلامی کے کئی طور تم نے پہنے ہوئے ہیں. جب فکری آزادی نہیں تو کیسی آزادی؟ تمہاری عدالتوں میں برٹش کا منحوس اور سیاہ قانون رائج ہے, تم کیسے آزاد ہو؟ تم کن معنی میں اس دن کو یوم آزادی کہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی, ایک مستقل مملکت دی تمہیں, لا الہ الا اللہ کے نام پر, تاکہ ایک اللہ کا قانون چلے اور ایک اللہ کی عبادت. تم نے اس مقصد کو پامال کر دیا, اللہ کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پامال کر دیا. پھر فتنے کیوں نہ ہو, پھر یہ شور سے کیوں نہ ہو, پھر یہ فسادات کیوں نہ ہو, یہ بموں کے دھماکے کیوں نہ ہو, تمہاری معیشت تباہ کیوں نہ ہو, تم دشمنوں کی دھمکیوں سے مرعوب کیوں نہ ہو, پھر یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ اللہ کے فرمان کے عین مطابق ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ جو فساد ہو رہا ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ربیع محرم آئے گا, جلوس نکلیں گے, ربیع الاول آئے گا, جلوس نکلیں گے, اور ان جلوسوں کی سرپرستی حکومت کرے گی. اسلام کے سراسر مناسب, اور ان عناصر کو دیکھو کہ اس دفعہ اپنے جلوس کا مرکز بیت اللہ کو بنایا, مکہ مکرمہ کو بنایا, مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا, اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا, بیت اللہ کی عزت کو بگاڑا اور بیت اللہ کی عزت کو پامال کیا. اللہ کے دین کے مجرم اور ان تمام مجرموں کے مشروں کو جو پناہ گاہ ہے وہ پاکستان ہے, جس کا آج یوم آزادی منایا جا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. کہ آج کے دن کے لیے تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ, جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اسے قبول کر لو, اگر تم قبول کر لو گے تو ہم تمہیں چار نعمتیں دیں گے جن نعمتوں کا کوئی بدل نہیں. لکان خیر اللہ, سب سے پہلی نعمت یہ کہ ہر قسم کی دنیا کی خیر تم کو دے دیں گے, آخرت کی خیر تم کو دے دیں گے, ہر قسم کی خیر تمہارا مقدر ہوگا, شر سے بچ جاؤ گے, فتنوں سے بچ جاؤ گے, فسادات سے بچ جاؤ گے, کوئی مناسبت نہیں رہے گی، نہ لسانی نہ قومیت کی، کوئی تعصب باقی نہیں رہے گا، ہر قسم کی خیر تمہیں دے گی. وہ اشد تصدیق تھا اور دشمن کے مقابلے میں تم کو ثابت قدم کر دیں. پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امریکہ سپر پاور ہے، یہ روس سپر پاور ہے. نہیں، تمہارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سپر پاور کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں دکھاؤ. یہ توحید کا عملی اور منطقی نتیجہ ہے. دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم کر دیں گے، کوئی خوف نہیں رہے گا کسی ایٹم بم کا، کسی ہائیڈروجن بم کا. وَلَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ہم تمہیں اجر عظیم دیں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس اجر کو شمار نہیں کر سکیں گی. بے حساب، بے حد و حساب، بے اتنا اجر تمہیں. وَلَا هَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیں گے. صراط مستقیم، مستقیم کی تم ہدایت دے دیں گے، تم اپنے سیدھے رستے کو پہچان لو گے. وہ صراط مستقیم جو سیدھا جنت پر جا کر ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مملکت کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر آزاد کرایا، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادت اور اطاعت کے لحاظ سے صرف ایک اللہ کی حکمرانی یہاں قائم کریں. واحد اللہ.